سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولای عارف باللہ، مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، زندگی میری پابند سنت رہے۔ حضرت والا رحمہ اللہ کے دو اشعار مستنبت ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے اس آیت سے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ سے کہہ دیجئے، یعنی تمام مومنین سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، یعنی میری اتباع کرو، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناؤ۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جلالہ۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، سنت کے راستے میں تمام احکامات شرعیہ آ جاتے ہیں، فرائض بھی آ جاتے ہیں، واجبات بھی آ جاتے ہیں، سنن موقدہ بھی ہیں، سنن غیر موقدہ بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، یعنی کہ کامل میری زندگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کامل طریقوں پر آ جائے، کامل طریقے میں اختیار کر لوں۔ یہی طریقہ ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا۔ اس میں مخلوق کا اکرام بھی آ گیا، بندوں کا اکرام، بندوں کو کے ساتھ تواضع اللہ کے لیے، اسی میں صدقات و خیرات بھی آ گئے، اسی کے اندر نفلی عبادات بھی آ گئی، اسی میں تہجد گزاری بھی آ گئی، اسی میں وضو کا اہتمام سنت کے مطابق بھی آ گیا، اسی میں نماز میں حضوری بھی آ گئی، اسی میں نماز میں خشوع بھی آ گیا، اسی میں نماز سنت کے مطابق ادا کرنا آ گیا، اسی میں گفتار کا طریقہ آ گیا، اسی میں کردار کا طریقہ آ گیا، اسی میں تمام اعمال کا طریقہ۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری، ہر لمحہ، چونکہ ضروریات ہر انسان کے ساتھ ہیں، نبی بھی بشر تھے اور بشر کی حیثیت سے تمام تقاضے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم جو ہیں عام انسان ہیں اور انبیاء علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، تو ان کے طریقوں کو اپنانا ہمارا فرض ہے، اور یہی طریقہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا، اور یہی طریقہ کامیابی کا ہے۔ دونوں جہان کی فلاح اسی طریقے میں، اسی ایک راستے میں مضمر ہے، اسی ایک راستے میں، کوئی دو راستے نہیں، کوئی راستہ ہٹ کر نہیں ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے سے جو اللہ تک پہنچاتا ہو، جو کامیابی کی منزل تک پہنچاتا ہو۔ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ سامنے ایسا خوف قیامت، ہمارے شیخ رحمہ اللہ کے اشعار ملفوظات اور تمام الفاظ جو ہے قرآن و حدیث سے مستنبط ہوتے ہیں اور اس کی روح سے مطابقت رکھتے ہیں کہ ایسا خوف مانگا من خشیتک کہ اپنی خشیت میں سے اتنا حصہ دے دیجئے جس کی برکت سے ہم گناہوں سے محفوظ رہیں. ایسا خوف جو انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے یہ نہیں مطلوب ہے بلکہ اتنا خوف مطلوب ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے.
سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے میں جہاں بھی رہوں جس رضا میں رہوں میرا تقوا ہمیشہ سلامت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس رضا میں رہوں میرا تقوا ہمیشہ سلامت رہے.
یہ شعر یوں تو بلیغ ہے معنی کے اعتبار سے کہ جہاں بھی رہیں جس فضا میں, فضا سے مراد ماحول بھی ہے, جس ماحول میں بھی رہوں میں تو میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے. مخلوق کا خوف نہ ہو, اللہ کا خوف ہو. وہاں ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہیں, جہاں کہیں بھی تم ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہیں. تو جیسے عجم میں اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ہی عرب میں اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. جتنا عجم میں ڈرنا چاہیے اللہ سے بلکہ اس سے زیادہ عرب میں ڈرنا چاہیے, کیونکہ جس طرح مکان کی افضلیت سے اور زمان کی افضلیت سے نیکی بڑھ جاتی ہے, نیکی کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. جیسے رمضان کا مہینہ ہے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے, جیسے مکہ مکرمہ ہے حرمین شریفین ہے اس میں اجر بڑھ جاتا ہے, اسی طرح سے گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے مکان اور زمان کی تبدیلی سے. تو اسی طرح سے جب آدمی گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو عرب میں یعنی حرمین شریفین میں جتنا مقدس مقام ہو یا جتنا مقدس مہینہ ہو اس میں اور زیادہ گناہ سے ڈرنا چاہیے. بعض نامعقول لوگ, نالائق لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں چلے گئے عمرے یا حج کے لیے اللہ کی توفیق سے, لیکن وہاں جا کے نگاہ کی حفاظت بالکل ہی نہیں کرتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے عمرے کے بھائی ہیں, حج کے بھائی ہیں, عرفاتی بھائی ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہاں بالکل ہی پردہ چھوڑ دیا اور نامحرموں سے بے تکلفی اور ہنسی مزاح. یہاں تک کہ ایک شخص نے جو ہے ایک کمرہ لیا وہاں دو میاں بیوی نے, اور رات کو میاں صاحب چلے گئے طواف کے لیے اور دوسرے صاحب تھکے ہوئے آرام کر رہے ہیں تو ان کی بیوی بھی موجود ہے وہاں تنہائی میں, وہ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی نالائقی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, عقل سلیم عطا فرمائے. بہرحال یہ شعر زیادہ ہمارے حضرت نے اسی موقع کے لیے فرمایا ہے کہ جب انسان فضا میں سفر کرتا ہے ہوائی جہاز میں خصوصاً جب عمرے یا حج وغیرہ کے لیے عبادت کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے جاتا ہے اور ہوائی جہاز میں واپسی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ جانتے ہی ہیں کہ وہاں پر عورتوں کو میزبان رکھا جاتا ہے اور نامحرم بھی ہوتی ہیں, دوسرے یہ کہ بے پردہ بھی ہوتی ہیں, اور تیسرے یہ کہ نہ صرف یہ کہ بے پردہ ہوتی ہیں بلکہ وہ خوشبوئیں بھی لگائے ہوتی ہیں اور ان کا لباس بھی انتہائی بے شرمی کا اور بے حیائی کا ہوتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ اس کا تو مشن ہی یہی ہوتا ہے کہ تمام کی تمام نیکیوں کو بارود کی طرح اڑا دے کسی طرح اور بندوں کو جہنم کی طرف دھکیل دے. لہٰذا وہاں اتنی بہترین عبادت کر کے آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کر لیا اخلاص کے ساتھ تو اس کی تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے کہ بچہ, چھوٹا بچہ, معصوم بچہ بھی پیدا ہوا ہوتا ہے, بے گناہ ہوتا ہے, اس طرح سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, وہ بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے. لیکن اب پاک و صاف ہونے کا جو یہ معاملہ ہے یہ شیطان کو کہاں منظور ہے, لہٰذا شیطان فوراً نفس کو ریڈی کرتا ہے اور نفس ریڈی ہو جاتا ہے بدماشی کے لیے اور ایئر ہوسٹس کو جو ہے وہ طرح طرح سے بہانے بہانے سے دیکھتا ہے. میرے حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی غصے کی نظر سے دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس کو غصے کی نظر سے دیکھ رہا ہوں لیکن اندر ہی اندر نفس جو ہے حرام مزہ چوری کر رہا ہوتا ہے. یہ تمام باریکیاں اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, نفس و شیطان کی چالوں سے وہ اللہ تعالیٰ ان کو باخبر کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے احباب کو مطلع کرتے ہیں اور ان سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں. تو یہ خاص طور سے اس موقع کے لیے شعر فرمایا حضرت نے بڑے دکھ کے ساتھ کہ اتنی نیکیاں کما کر ایک انسان آتا ہے اور ایک نگاہ بد نگاہ ڈالی, ایک عورت کو دیکھا, نامحرم کو دیکھا تو تمام کا تمام نیکیوں کا ڈھیر ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بد نگاہی ہزار تہجد کا نور لے جاتی ہے. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور اس میں یہی دعا کی گئی ہے کہ اللہ جس فضا میں بھی رہوں میں یہ اس استعذار سے رہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ اگر چاہیں تو مجھے اندھا بھی کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو میرے گردے بھی فیل کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, آپ چاہیں تو مجھے فضائی میں تباہ کر سکتے ہیں, جہاں آپ چاہیں مجھے اس کی سزا دے سکتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے انتقام میں جلدی نہیں فرماتے اور مہلت دیتے ہیں توبہ کی, تو اس لیے سزا نہیں ملتی اور انسان جو بے وقوف انسان ہوتا ہے وہ گناہوں پر جری ہونے لگتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ میں نے گناہ آرام سے کر لیا, کوئی سزا نہیں ملی, کوئی پکڑ نہیں ہوئی, اور بعض کو لوگ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے ایسے ناراض ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو ڈھیل بھی دینا شروع کر دیتے ہیں, گناہوں کے باوجود ان کو خوب مال و دولت بھی ملنے لگتا ہے, دنیاوی ترقیاں ان کو نصیب ہوتی ہیں. تو اس سے تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں, مجھ سے بھی خط میں لکھتے ہیں, خصوصاً جو چھوٹے کم عمر لڑکے یا لڑکیاں ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ سے بچ رہے ہیں اور ہم کو تو فلاں پریشانی بھی آ جاتی ہے, فلاں بیماری بھی آ گئی ہے, مسائل بھی پیش آ رہے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ اتنا گناہ بھی کرتے ہیں, خوب رنگینیوں میں مبتلا ہیں, اس کے باوجود جو ہے ان کو خود خوب رزق مل رہا ہے, خوب مال مل رہا ہے, خوب خوش رہ رہے ہیں, خوش دکھائی دیتے ہیں. تو قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات سے خبردار کر دیا گیا ہے کہ اس سے خوش مت ہو بلکہ اور ڈرنے کی بات ہے. جس آدمی کو دیکھو کہ گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں بھی دے رہے ہیں تو ڈر جاؤ کہ یہ اس کے لیے ڈھیل ہے, اس کو اور زیادہ ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ اس کے گناہ اور بڑھ جائیں, تاکہ اس کو اور زیادہ عذاب نازل ہو. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اگرچہ یہ آیات زیادہ تر کفار کے لیے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایمان والے کے لیے ڈرنے کی بات ہے. قرآن پاک پورے کا پورا عبرت کا جو ہے کلام ہے, تو اس سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں ہمیں بتائی ہیں, تو اس سے ڈرنا چاہیے. میں جہاں بھی رہوں جس رضا میں رہوں میرا تقویٰ ساری دنیا ہی سے مجھ کو نہ
خطرہ ہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے.
دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دے, بس اسی سے نفرت چاہیے, ورنہ دنیا مال و دولت کا نام نہیں, دنیا بیوی بچوں کا نام نہیں, اچھے کپڑوں کا نام نہیں, اچھی غذا کا نام نہیں, بلکہ ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ سے غافل کر دے, اللہ سے دور کر دے, آخرت کے کاموں سے بے خبر کر دے. تو ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, ہر اس چیز سے جو اللہ سے دور کرنے والی ہو.
ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے
گریہ‌زاری کرنا, تضرع کرنا, عاجزی کرنا اللہ کے دربار میں, اور رونا اور اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرنا, یہ عاشقوں کا کام ہے کہ ناکردہ سزائیں, ناکردہ اعمال ہیں ان پر بھی وہ معافی مانگتے ہیں, عبادت پر بھی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ جیسا کہ آپ کا حق تھا ویسا ہم ادا نہیں کر سکے آپ کی عبادت کا حق. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا جبکہ آپ کی عبادت سے بڑھ کر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا جو قرب اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو درجہ عطا فرمایا تھا تو اس کا مقابلہ تو کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ما عبدناک حق عبادتی, اے اللہ میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. معرفنا کا حق معرفتی, اے اللہ میں آپ کی معرفت کا بھی حق ادا نہیں کر سکا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار الانبیاء تھے یہ عرض کر رہے ہیں, عاجزی کر رہے ہیں, تو بندہ کیسے اپنے اعمال پر خوش ہو سکتا ہے, کیسے اپنے اعمال پر اعتماد کر سکتا ہے کہ ہم اپنے عمل ہمارا عمل اللہ کے لائق ہو گیا یا ہمارا عمل ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. نعوذ باللہ تعالی من ذلك. ایسی سوچ سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالی سے. بے شک یہ ہے کہ اعمال ضروری ہیں کرنے, اس لیے کہ اللہ کا فضل اعمال پر ہی متوجہ ہوتا ہے. بے عمل کا آدمی بیوقوف ہے جو اللہ کی رحمت سے امید رکھے. اللہ کی رحمت کا امیدوار اسے ہی زیب دیتا ہے کہ جو آدمی اپنے عمل کے عمل سے پورے طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی فکر کرے اور گناہوں سے خوب بچے اور استغفار و توبہ کرے اور سنتوں کو اختیار کرے اور اللہ کو خوب یاد کرے, پھر بھی اپنے اعمال کو اس لائق نہ سمجھے بلکہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میں بخشا جاؤں گا, اللہ کے فضل سے بخشا جاؤں گا. اور تکبر کرنا اور اپنی عبادات پر ناز کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کے بالکل خلاف ہے، طریق عشق کے بالکل خلاف ہے.
عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر ذرہ سا مت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے، اور دل میں بھی اس کی نا
یہ تسلیم و رضا کا اعلیٰ ترین مقام ہے. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اخلاص سے بھی بڑا کوئی مقام ہے، تو فرمایا کہ ہاں اخلاص سے بھی بڑا مقام ہے، اور وہ ہے تسلیم و رضا. جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں راضی رہنا، یہ مال دولت کے اعتبار سے بھی ہے، دین کے اعتبار سے بھی ہے کہ گناہ سے بچنے میں گناہ کی حسرت نہ ہو، کاش کاش نہ ہو دل میں. کیونکہ میں نے اپنے ایک دوست سے یہی عرض کیا کہ بھائی دیکھو، اگر بچہ آگ میں ہاتھ ڈالے اور تم اس کو منع کرو اور وہ ضد کرے کہ آگ کا شعلہ کتنا خوبصورت معلوم ہو رہا ہے، کتنا رنگین، کتنا نارنجی اور لال اور نیلا، اور کبھی کبھی وہ گرین بھی ہو جاتا ہے، کہیں سے کالا بھی نظر آتا ہے، کتنا خوش رنگ یہ شعلہ ہے، مجھے تو اس میں ہاتھ ڈالنا ہی ڈالنا ہے، اور باپ اسے منع کرتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی باپ کو غم ہوگا کہ میرا بچہ آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، افسوس کہ اس کو آگ میں ہاتھ ڈالنے سے میں نے منع کر دیا، بہت رنجیدہ ہو جائے وہ؟ ایسا تو نہیں ہے. بلکہ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ آگ سے بچ جائے گا تو خوش ہوں گا میں کہ میرا بچہ آگ سے بچ گیا. تو میں نے یہی بتایا کہ بھائی جب تک انسان کو گناہ کے نقصان کا اور اس کی خوفناک اور دہشت ناکیت کا تردد ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، تب تک ہی وہ غم کرتا ہے کہ کاش میں ہائے میں نے اپنے بچے کو دعوت میں جانے نہ دیا جہاں منکرات ہیں، ہائے میں نے اپنے بچے کو پٹاخے کے پیسے نہیں دیے کیونکہ شریعت میں منع ہے، افسوس بیچارہ کیسا رنجیدہ ہو رہا ہوگا. تو یہ وہ کمزوری کی علامت ہے، ایمان کے اندر کمزوری ہے اور گناہ کے جو نقصان ہے اس پر اس کے اعتماد نہیں ہے، اللہ پر اعتماد، اللہ اور رسول پر اعتماد میں کمی ہے. بلکہ گناہ سے خود بھی بچ جائے تو خوش ہونا چاہیے اور اولاد کو بھی بچانے میں خوش رہنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم نے اپنی اولاد کو روک دیا گناہ میں جانے سے. تو ہمارے حضرت اس کو یوں بیان فرماتے تھے کہ خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی ہم نے خوشی کو آگ لگا دی، اپنی حرام خوشی کو ہم نے خوشی خوشی آگ لگا دی، کیونکہ معلوم ہے کہ ہمارا محبوب اس سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے ہم اس پر حسرت نہیں کرتے، غمزدہ نہیں ہوتے. ہم تو غمزدہ جب ہوتے جب ہمارا محبوب ہم سے خدا نخواستہ ناراض ہو جاتا. تو ہمارا محبوب خوش ہو گیا، لہذا ہم نے اپنی حرام خوشی کو خوشی خوشی آگ لگا دی کہ ہمارا محبوب اسی میں خوش ہے. تو خوب ہمت کے ساتھ خود بھی گناہ سے بچنا چاہیے اور اولاد کو بھی تدبیر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، کیونکہ اولاد میں ابھی پختگی نہیں ہوتی، کم عمری ہوتی ہے، ان کو گناہ کے نقصان کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا. تو اس چاہیے کہ خوب نرمی اور محبت کے ساتھ ان کو بھی گناہوں سے دور رکھنے کی تدبیر کریں.
تیری مرضی پہ ہر آرزو فدا، اور دل میں حسرت رہے، اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے.
اللہ تعالیٰ آپ کو کامل ایمان عطا فرمائے اور گناہ سے طبعی اور عقلی دونوں قسم کی نفرت عطا فرما دے. دیکھو پیخانے سے عقلی نفرت بھی ہوتی ہے کہ گندی چیز ہے، تباہی نفرت بھی ہوتی ہے کہ گندی گھن آتی ہے طبیعت کو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ گھن عطا فرماتے، اس سے بھی زیادہ نفرت ہمیں گناہ سے عطا فرماتے، کیونکہ گناہ کرنا پیشاب پیخانے سے بھی بری چیز ہے، اس سے بھی زیادہ گھن کھانی چاہیے.
تیری مرضی سے ہر آرزو ہو فدا اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے.
دنیا الفت کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہو دل میں اور اللہ والوں کی محبت ہو دل میں، اللہ والوں کی محبت، نیک لوگوں کی محبت ہو، برے لوگوں سے محبت نہ ہو، برے لوگوں کی صحبت نہ ہو، برے لوگوں سے دل سے تعلق نہ ہو. واجبی تعلق تو ہو، یعنی کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اقرباء اور اعزاء کی دیکھ بھال رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، سلام دعا کرنا، لیکن دل سے محبت نہ ہو، برے لوگوں کی محبت دل میں نہ ہو. دل میں تو بس نیک لوگوں کی محبت ہو، اللہ والوں کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو.
میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے.
آخری شعر ہے،
روز شب قلب اقدر کی ہے یہ دعا، روز شب قلب اقدر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، میرے مولا میری استقامت رہے.
حدیث سے پاک میں یہ مضمون ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہ مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ بعض لوگ زندگی بھر نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ایمان و اسلام پر قائم رہتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ آخر میں ان کے جو ہے وہ حالات بگڑ جاتے ہیں اور کفر پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے. اسی طرح بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو زندگی بھر نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، خدا کو ناراض کرتے رہتے ہیں، بعض کفر کرتے ہیں، بعض شرک کرتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ آخر میں ان کو مرتے مرتے ایمان نصیب فرما دیتے ہیں اور وہ جنت میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان و اسلام پر ہمیشہ استقامت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ آج تو ہم اسلام پر اور ایمان پر چل رہے ہیں بقدر استطاعت، لیکن کچھ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے. ایک بڑھیا نے حضرت پیرانِ پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ تو کامیاب ہو گئے، آپ تو بڑے بزرگ ہو گئے، بڑے اللہ والے ہو گئے، تو آپ تو جنتی ہیں، سیدھے جنت میں ہی جائیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان چو سلامت بلدے گور بریم، احسن تو بری چستیو چالا کی ماں، کہ جب میں اپنا ایمان سلامت قبر لے کر قبر میں اتر جاؤں گا، یعنی میری آنکھ جو ہے آخر سانس ایمان پر میرا خاتمہ ہوگا، تب میں خوش ہوں گا، تب میں قبر میں جا کر خوش ہوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. تو اپنی چستی اور چالاکی میں تب خوش ہوں گا جب میں ایمان سلامت لے جاؤں گا دنیا سے. ایک بزرگ کا واقعہ بھی ہمارے حضرت نے عبرت کے لیے بیان فرمایا کہ ایک بڑے بزرگ تھے، تو ان کا آخری وقت آنے لگا، تو مریدین نے جو ہے ان کو کلمے کی تلقین کرنا شروع کی، جیسا کہ سنت ہے کہ جب کسی کا انتقال کا وقت قریب معلوم ہو تو اس کے سامنے کلمے کو پڑھتے رہنا چاہیے آہستہ آواز سے، مناسب آواز سے، کہ وہ کان سے سن لے. اس کو کہنا نہیں چاہیے کہ تم پڑھو کلمہ، کیونکہ وہ موت کا وقت بڑی سختی کا ہوتا ہے، بڑا عجیب ہوتا ہے، کوئی اس وقت ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، تو ایسے میں ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے کچھ اور بات نکل جائے. تو قاعدہ یہ بتلایا گیا ہے کہ اس کے سامنے آہستہ آواز سے دھیرے دھیرے کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے. اگر اس نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, نہیں بھی پڑھا تو کوئی نقصان کی بات نہیں, انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان ہی پر کہلائے گا. تو مریدین اس طرح سے کلمہ پڑھنے لگے اور ان بزرگ کی زبان سے یہ جاری رہا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں نہیں ابھی نہیں. تو مریدین بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ ہم تو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں, یہ کلمہ پڑھنے کے بجائے ابھی نہیں ابھی نہیں کہہ رہے. تو کچھ دیر کو ان بزرگ کو افاقہ ہوا, ذرا حالت درست ہوئی. تو مریدین نے جلدی سے پوچھا کہ حضرت یہ ہم تو کلمہ پڑھ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں. کہا کہ ہاں اس موقع پر مجھ پر شیطان آ گیا وسوسہ ڈالنے, دل میں وسوسہ ڈال رہا تھا کہ تم کامیاب ہو گئے, تم فلاح پا گئے, تم سیدھے جنت میں جاؤ گے. تو میں اس کو جواب دے رہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں, ابھی میرا خاتمہ نہیں ہوا, جب ایمان پہ خاتمہ ہو جائے گا تب میں کہوں گا کہ ہاں بے شک میں جنتی ہوں, اللہ مجھے معاف کر دیں گے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے, تو اس لیے استقامت کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ جب آدمی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں اور پھر اس کو ترقی بھی عطا فرماتے ہیں. تو ایمان پر ترقی بھی انشاءاللہ اس میں نصیب ہوگی. وہ ایک پرچا دیکھنا ہوا ٹیبل پر رکھا, چھوڑ دیا شاید. وعلیکم السلام. اور بھی ہے ایک ہی ہے نا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد. یہ کچھ صدقات سے متعلق, اللہ کے راستے میں خرچ سے متعلق باتیں جمع کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کی بڑے درجات ہیں, بہت فضائل ہیں, کتنے بھی جمع کر لیں کم ہیں. اس قدر قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ کے راستے میں خرچ کی ترغیب آئی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے درجات کا وعدہ فرمایا ہے. اور یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ جو ایک دے گا من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا, ایک نیکی کرے گا, ایک روپیہ خرچ کرے گا یا ایک نیکی کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ دس تو ویسے ہی دے دیں گے. یہ بالکل عام ملٹیپلیکیشن ہے, عام ہر ایک کے لیے ہے کہ جس کی بھی نیکی جو بھی نیکی کرے گا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو دس گنا اجر عطا فرمائیں گے. تو یہ تو اپنی جگہ ہے. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے صدقے کی مثال یا نیکی کی مثال یہ بھی فرمائی ہے کہ جیسے کہ ایک دانہ ہوتا ہے, اس سے وہ یعنی اناج کا دانہ, اس سے سات بالیں نکلیں بالیاں, اور ایک دانہ چھوٹا سا بوتا ہے انسان زمین میں, اس سے کتنی بالیاں نکل آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سات بالیوں سے تشبیہ دی ہے کہ ایک دانہ جیسے اگتا ہے تو سات بالیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں اور ہر بالی میں پھر سو سو دانے بنتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو یہ صدقے کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے. یا کسی بھی نیکی کی کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو بڑھاتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے. ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو پالتا ہے, حدیث پاک میں ہے کہ جس طرح ایک انسان چھوٹا جانور لے کے پالتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور پھر اس کو کاٹ کر کتنا اس کو نفع ہوتا ہے کہ کتنا بھاری بھرکم جانور ہو جاتا ہے, اس کا گوشت وہ کھاتا ہے. تو اسی طرح سے سات بالیاں اور ہر بالی کے اندر سو سو دانے, تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے سات سو گنا تک اجر عطا فرما دیتے ہیں. ایک روپیہ خرچ اللہ کے راستے میں کر دیں یا کوئی بھی نیکی کر دیں, کوئی بھی صدقہ کر دیں, اس کو اللہ تعالیٰ بقدر اخلاص, بقدر محبت للہ اور بقدر جو ہے جنہوں نے محبت, اس کو بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. اور اس کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی مقررہ حد نہیں ہے کہ اتنا بڑھائیں گے اتنا نہیں بڑھائیں گے. تو یہ تو ایک مثال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے قرآن پاک میں. اسی طرح سے دس گنا تو ویسے ہی دیں گے لیکن جتنی محبت اور اخلاص کے ساتھ دیا جائے گا اس کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہوگا. شرط یہ ہے کہ اخلاص سے دے اور چھپا کر دے, نیت دکھلاوے کی نہ ہو. اگر دیا تھا چھپا کر لیکن کسی کو ظاہر ہو گیا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن خود سے کوشش نہ کرے گی دکھلاوے سے. دکھلاوے سے صدقہ جو ہے برباد ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ نیکی برباد اور گناہ لازم. یعنی دکھلاوے کے لیے اگر دیا تو پھر اس کی پکڑ ہوگی. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو بھی نیکی انسان کرے گا اس کا مفہوم ہے, جو نیکی انسان دکھلاوے کے لیے کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے کہ تو انہی لوگوں سے اپنا اجر و ثواب لے لے جن کو دکھانے کے لیے تو نے کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ وہاں تو اللہ کے سوا ہر کوئی محتاج ہوگا, تو کہاں سے بدلہ دے گا. یعنی یہ ڈرانے کے لیے ہے کہ ہم اس معاملے میں ہر نیکی میں جو ہے دکھلاوے سے بچیں, ریاکاری سے بچیں. اور فرمایا کہ جو شخص دکھلاوے کے لیے جو ہے صدقہ وغیرہ دیتا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اس کی ایک مثال تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جیسے کہ پتھر سخت پتھر ہو, چکنا پتھر ہے, اس پہ کچھ عارضی مٹی جم گئی اور اس مٹی کے اوپر پھر زوردار بارش ہو گئی اور ساری کی ساری مٹی جو ہے وہ دھو کے لے گئی اور پتھر پھر وہی فرش چکنا ویسا ہی ویسا کا ویسا. تو جو دکھلاوے کے لیے صدقہ یا ریاکاری کے لیے صدقہ دیتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جس کو کچھ بھی نہ ملا, صاف چٹ اس کی جو نیکی تھی بہت بودی نیکی تھی اور وہ بارش بہا کے لے گئی, پتھر ویسا کے ویسا ہی رہا. تو اور ایک جگہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ایسا شخص کو جس کا بہت ہی زیادہ بہترین خوبصورت باغ ہو, نخلستان ہو, کھجور ہو, اس میں وہ خوب اگی ہوئی پھل ہو اور ایک آگ آ کر اس کو سب پورے کا پورا بھسم کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دکھلاوے سے اور ریاکاری سے حفاظت فرمائے, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اور اس میں جتلا دینا بھی شامل ہے کہ جو آدمی احسان کر کے جتلاتا ہے, صدقہ دے کے جتلاتا ہے کہ ہم نے فلاں فلاں وقت تمہیں اتنا مال دیا تھا, یہ تمہاری مدد کی تھی, تو اس سے بھی اسی طرح سے بالکل جیسے میں نے ابھی عرض کیا قرآن پاک کی مثال, اسی طرح سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں, ہر صبح اترتے ہیں اور ایک فرشتہ خرچ کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرما, اور دوسرا آدمی جو تنگی کرنے والا ہو تو دوسرا فرشتہ تنگی کرنے والوں کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اللہ تو اس کو نقصان دے, یعنی اس کے مال میں نقصان دے. جو بخل شرعی ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہے. بخل شرعی یہ ہے کہ واجب صدقات کو بھی نہ دے, مثلا زکات نہ دے, منت مانی تھی وہ اس کا پیسہ ادا نہ کرے, اور کوئی قربانی کا منت مانی تھی یا قسم کھائے تھی اس کا کفارہ ادا نہ کرے, تو یہ بخل شرعی ہے. لیکن جو ہے اور صدقات بھی جو ہے وہ دینا چاہیے, محض واجبات اور فرائض نہیں بلکہ صدقات نافلہ بھی ادا کرنے چاہیے. تو بہرحال یہ جو دعا کرتا ہے فرشتہ, ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا وہ اس دعا کا مستحق ہوگا. یہاں بتانے سے مقصود یہی ہے کہ صدقے کرنے والوں کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو اس کے بدلے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما. اور اسی طرح سے یہ ڈرے نہیں کہ بھئی سارا مال دوسروں کو دیں. حدیث پاک میں ہے کہ اقتصادیات ہر جگہ اعتدال ہے, ہماری امت جو ہے امت وسطی ہے, تو یہ اعتدال ہر جگہ ضروری ہے. یہ نہیں ہو کہ بیوی بچے ضرورت کی چیزوں سے محروم ہو اور آدمی اپنا مال دوسروں کو غریبوں اور مسکینوں کو دے دے اور اپنے اہل عیال پر تنگی کرے, بلکہ حدیث پاک میں باقاعدہ یہ حکم ہے کہ وبدا من تعول, کہ تمہارے اہل عیال جو ہیں ان خرچ کرنے میں ان سے ابتدا کرو کہ پہلے اپنے اہل عیال کی ضروریات کو دیکھو کہ ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ہاں اسراف سے بچنا چاہیے, جیسا کہ آج کل جب سے یہ انٹرنیٹ کا مسئلہ چلا ہے, اسمارٹ فونوں کا مسئلہ چلا ہے اور ویب سائٹ پر جو ہے ڈلیوریاں ہوم ڈلیوریاں ہو رہی ہیں, تو اس میں جو ہے لوگ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اپنی ضرورت کی چیزیں دیکھنے کے لیے اور وہ ضرورت سے پھر بے ضرورت پر چلے جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ چیزوں کے اندر ایک کشش ہوتی ہے, خوبصورتی ہوتی ہے اور اس کے فوائد اتنے بتائے جاتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ تو اس کے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا, یہ تو مجھے ضروری ہے چاہیے, پھر غیر ضروری سے غیر ضروری چیزیں بھی وہ خریدنے لگتا ہے. آج کل تو یہ اب عجیب ایک ملٹیپل پوزیشن آ گئی ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں کو بڑھائے چلا جا رہا ہے اور ضرورتوں کو بڑھاتے بڑھاتے خود پریشان ہو گیا ہے, خود سر پکڑے بیٹھا ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اسمارٹ فون جو ہے یہ ہمارے لیے زہر ہے. خدا تعالیٰ سے حجاب یعنی رکاوٹ اور پردہ ڈالنے والا, غفل و غافل کر دینے والا سب سے بڑا یہ المیہ ہے اسمارٹ فون. اسی لیے اس کو بے ضرورت استعمال سے ہمارے بزرگوں نے اور تمام جو اللہ والے ہیں سب منع فرماتے ہیں کہ اس کو کوشش کر کے چھوڑ ہی دے تو سب سے اچھا ہے، لیکن اگر کوئی معاشی مجبوری ہے کہ بھائی اس کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا تو اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرے، اور اس کے لیے اپنے کسی شیخ و مربی سے مشورہ لیتے رہے کہ ہم اس کو کیسے جو ہے استعمال کریں کہ ہم اس سے بچ جائیں. سب سے بڑا فتنہ تو عقائد کا فتنہ چل رہا ہے کہ اس سے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، اور قیامت سے قریب حدیث پاک میں ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اتنے زیادہ فتنے پیدا ہوں گے کہ جو آدمی ان فتنوں میں صرف جھانکنے کی نیت سے دیکھے گا کہ دیکھوں تو کہ یہ کیا کہتا ہے، فلاں شخص کیا کہتا ہے، فلاں شخص کیا کہتا ہے، یا فلاں باتوں میں کیا ہے، بس وہ فتنہ اس کو خود ہی کھینچ لے گا، وہ گرفتار ہو جائے گا اس فتنے میں. تو اس سے بہت بچنا چاہیے کہ اس میں عقیدوں کی خرابی کی ایک باقاعدہ مشن چل رہا ہے اور مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اسلام دشمن لوگ. سب سے بڑا خطرہ اور فتنہ تو یہ ہے کہ ایمان بھی جاتے رہنے کا خطرہ ہے، اس لیے بہت بچنا چاہیے. دوستو زندگی تھوڑے دن کی ہے، عارضی زندگی ہے، تھوڑے وقت کے لیے اللہ نے امتحان کے لیے ہمیں دی ہے. بس حدیث پاک میں ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشقتوں اور مجاہدوں سے ڈھانک رکھا ہے، تکالیف سے ڈھانک رکھا ہے، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے شہوات اور لذات اور عیش و عشرت سے ڈھانک رکھا ہے. بس جو شخص مشقت اور مجاہدات اور تکالیف کا پردہ پھاڑے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. یعنی کہ جو آدمی اللہ کے لیے مشکل اٹھائے گا اور بری چیزوں سے دور رہے گا، دوسروں کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ اپنے مزوں کو نہیں اڑائے گا کہ جیسے دوسرے کر رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی کرنے چلے ہیں، بھئی زمانہ اس طرف جا رہا ہے ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. تو جو آدمی اس سے بچے گا اللہ اور رسول کا راستہ دیکھے گا. اللہ اور رسول کا راستہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، ایک زاویہ بھی ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہے اللہ رسول کا راستہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ذرہ برابر ادھر نہ ذرہ برابر ادھر. تو اللہ اور رسول کا راستہ دیکھنا چاہیے. ہاں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستو بس ان کے نشاں کے ساتھ. یعنی اللہ کا راستہ دیکھتا ہوں، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہاں جا رہے ہیں میں یہ نہیں دیکھتا. لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اگر میں ان کی طرف ان کے ساتھ چلوں گا کہ زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے تو یہ کیا عقل مندی ہوئی کہ ہم بھی خدا نخواستہ جہنم میں چلے جائیں گے. ہمیں تو اللہ اور رسول کا راستہ دیکھنا ہے، بس یہی ہماری آزمائش ہے، اسی کے لیے زندگی ہمیں دی گئی ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کون ہمارا ہے اور کون نفس و شیطان کا ہے. تو لہٰذا جس نے مشقت اور تکالیف اور مجاہدات کو اٹھا لیا اور لوگوں کے لان تان کی پرواہ نہ کری کہ لوگ کیا کہیں گے، بس انشاءاللہ اس نے جنت کا پردہ پھاڑ دیا اور جنت میں پہنچ گیا. اور جس نے پھر دنیا کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ تو بڑے مشغول اور مصروف ہیں، اسمارٹ فونوں میں گندی فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، شاپنگیں بھی ہو رہی ہیں، گھروں کے سامان کے بنڈل روزانہ چلے آ رہے ہیں، تو بھائی ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. تو اس نے عیش و عشرت کی زندگی کی خاطر جو ہے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اور پھر اس نے گویا اس پردے کو پھاڑ دیا اور جہنم میں چلا گیا خدا نخواستہ. تو بھائی اسراف نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ گھر والوں کی ہر فرمائش پوری کر دی جائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اہل و عیال کا خیال رکھو، اور بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پر، اعزاء و اقارب پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. تو کہا کہ بھائی چلو بس اب ان کی ہر فرمائش پوری کرنی ہے، ایسا نہیں ہے. اسراف نہ ہو، ضرورت کی چیزیں پوری کر دے تاکہ ان کو راحت سے رہنا نصیب ہو. تو جو پیسہ وہ اپنے اہل و عیال پر لگاتا ہے وہ بھی صدقے کا ثواب اس میں بھی ملتا ہے. اور جو ہے یہ حکم ہے کہ اپنے اہل و عیال سے شروع کرو اور پھر اعتدال کے حساب سے ان پر ہم خرچ کریں. جو بھی صدقات و خیرات دینا ہے اس میں اعتدال ہو، یہ نہ ہو کہ اتنا دے دیا کہ خود تنگی اٹھا رہے ہیں، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، ہمارے دین میں اعتدال ہے. اور حدیث قدسی میں ہے کہ اے اولاد آدم میری راہ میں خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا. سبحان اللہ. وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تم اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیں چاہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بڑھا چڑھا کر 700 گنا، 1000 گنا، 10000 گنا، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ دے دیں، لیکن 10 تو پکے ہی پکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سے صدقہ دینے کی توفیق دیں. تو اور افضل صدقہ کون سا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حالت میں دیا جائے، جوانی کی حالت میں ہو، تندرستی کی حالت میں ہو، صحت کی حالت میں ہو، اور انسان فقر و افلاس سے ڈر رہا ہو کہ میں کہیں خرچ کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر فقر و افلاس آ جائے، تو ایسی حالت میں اپنی زندگی کے اچھے دنوں کے اندر جب انسان صدقہ کرتا ہے، اس کی مثال اور آخر زندگی میں جب انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے کہ اب تو بھائی دنیا سے جانا ہی ہے، اب ان اولاد اولاد کو دے کر میں کیا کروں، چلو اپنی آخرت ہی بنا لوں، تو سارا اپنا مال خیرات کر دیتا ہے، تو یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جوانی کی حالت میں، صحت کی حالت میں، اچھی حالت میں دینا جبکہ اس کو فقر و افلاس سے ڈر لگ رہا ہو، پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس وقت کا ایک درہم اس آخر عمر میں 100 درہم خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہوتا ہے. یعنی اپنے اچھے دنوں میں تنگی ہو، اچھے دنوں سے مراد یہ کہ جب وہ دے سکتا ہوں اور لیکن ڈر رہا ہو دیتے ہوئے، تو ایسی صورت میں، اور زندگی کا بیچ کا حصہ ہے جب عموماً لوگوں کو جینے کی امید ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں صدقہ کرنا جو ہے زیادہ افضل ہے. اس صدقے سے جو اگرچہ جاتے جاتے اگر یہ ہاتھ لگ رہا ہو تو یہ بھی برا نہیں ہے کہ بھائی چلو جو کچھ ہے وہ بھی وہی صحیح، لیکن اس کی مثال ایسی ہے جی اچھی حالت کے اندر صدقہ دینے میں، ایک درہم کا جو دینا ہے وہ 100 درہم آخر حالت میں دینے سے بھی افضل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ کرنے والا اللہ سے قریب، جنت سے قریب، لوگوں سے قریب اور آگ سے دور رہتا ہے، دوزخ سے دور رہتا ہے. صدقہ کرنے والا اللہ سے قریب، جنت سے قریب اور لوگوں سے بھی قریب اور آگ سے دور رہتا ہے. اور اسی طرح سے جو بخل کرتا ہے، بالکل خرچ نہیں کرتا، جمع کرتا رہتا ہے لیکن جو ہے اللہ کے راستے میں نکالتا نہیں ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ جنت سے اللہ سے بھی دور رہتا ہے، جنت سے بھی دور رہتا ہے، لوگوں سے بھی دور رہتا ہے اور آگ سے قریب رہتا ہے، دوزخ سے قریب رہتا ہے. خطرہ ہے اس کو، کیونکہ صدقہ کرنے سے خدا تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور بری موت سے صدقہ بچاتا ہے. ہمارے حضرت نے رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر یہ نسخہ عنایت فرمایا کہ روزانہ صدقہ کرنا جو ہے یہ ایمان پر خاتمے کا ایک نسخہ ہے، کیونکہ روزانہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے یعنی کثرت کے ساتھ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچاتے ہیں، تو جب بری موت سے بچائیں گے تو یقیناً اس کی موت اچھی ہوگی یعنی ایمان پر ہوگی. تو یومیہ صدقہ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک ڈبہ بنا لیا جائے اور اس کے اندر روزانہ 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000 جو آپ کی حیثیت ہو اس کے اندر روزانہ ایک صدقہ مقرر کر لیں کہ بھائی اتنا اس میں ڈالنا ہے روزانہ. یہ نہیں کہ جو ریز گاڑی بچ گئی تو ریز گاڑی کو حقارت سے اس ڈبے میں ڈال دیا. میں نے ابھی عرض کیا کہ جتنی محبت کے ساتھ اور جتنا اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بندہ صدقہ کرے گا اتنا ہی اس کا اجر و ثواب اور اس کی قیمت بڑی ہوئی ہوگی، بڑی ہوئی پائے گا قیامت کے دن. تو اس لیے اچھے یعنی صاف ستھرا نوٹ ہو. بعض لوگوں کو دیکھا کہ بالکل میلا کچالا پھٹا ہوا نوٹ جو ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں کہ چلو بھائی یہ ڈال دیا ہم نے صدقہ. اچھے طریقے سے دینا چاہیے جہاں تک ہو سکے تاکہ اس سے اظہار خوشنودی بھی ہو کہ ہم خوشی سے یہ صدقہ دے رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ مرے ہوئے دل سے دے کے بھائی مجبوری ہے کیا کریں چلو لاؤ ڈال دیں مسجد میں یا خانقاہ میں دے دیں یا نشوشات میں دے دیں. اچھے طریقے سے دینا چاہیے جس کی ظاہری صورت بھی اچھی ہو اور باطنی صورت بھی اچھی ہو، کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پہ آتا ہے، باطن کا اثر ظاہر پہ آتا ہے. تو جتنی خوش دلی کے ساتھ انسان دے گا تو اس کا نوٹ بھی اتنا صاف ستھرا اچھا ہوگا. وہ یہ نہیں کہ وہ ریز گاڑی اس طرح ڈال دیا تو ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آج خوش دلی کے ساتھ دینا مطلوب و مقصود ہے کہ خوش دلی کے ساتھ دے. اور چونکہ بتاتا رہتا ہوں کہ ہر نیک عمل میں ہماری نیت اللہ تعالی کی محبت کا حصول ہونا چاہیے. ہر عمل کے اندر اللہ کی محبت کے حصول، نماز پڑھیں تو اس میں یہی نیت ہو کہ اللہ کی محبت ہم کو مل جائے. جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں ہمارے حضرت نے سکھایا کہ عبادت کرنا اللہ کی محبت کا حق ہے اور گناہ سے بچنا اللہ کی عظمت کا حق ہے. لہذا جو بھی عبادت ہم کریں اس میں نیت سب سے اونچی کیا نیت ہے کہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو جنت ہی عطا فرمائیں گے، تو جنت بھی ہمیں چاہیے. لیکن اس لیے چاہیے کہ ہمارا محبوب راضی ہو جائے اور ہم اپنے محبوب کا دیدار کریں جنت میں. بزرگوں کی اور اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جنت اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ محل دیدار الہی ہے, کہ وہاں ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے, اپنے محبوب کا ہمیں دیدار نصیب ہوگا. تو بہرحال جنت کی تمنا کرنا بھی اور ثواب کی لالچ کرنا بھی ہے, لیکن یہ سب کا سب اس کے ضمن میں آ جاتا ہے, سب دولتیں انشاءاللہ اس کے ضمن میں مل جائیں گی. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کامل میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی, ایک تو بدخلقی اور ایک بخل. بخل ایسی خراب چیز ہے, کنجوسی کرنا, کہ یہ جو ہے مومن کے اندر یہ خصلت نہیں ہوتی, بلکہ وہ بخیل نہیں ہوتا بلکہ وہ سخی ہوتا ہے, جہاں موقع ہوتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے. اور بدخلقی عام طور پر جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بدخلقی صرف برے اخلاق کا نام ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ حقیقی بدخلقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے اور اللہ کی عبادت میں کوتاہی کی جائے. تمام کے تمام اسلام پر عمل کرنا یہی خوش خلقی ہے اصل, لیکن اس خوش خلقی میں تمام اسلام کے اندر لوگوں کے ساتھ توازو بھی آ جاتی ہے, اچھے اخلاق بھی آ جاتے ہیں. تو یہ بدخلقی سے مراد یہ ہے. اور بخیل آدمی وہ ہے جو صدقات واجبہ میں بھی کوتاہی کرے, اور جو آدمی صدقات نافلہ بھی دیتا ہے پھر اس کی کیا بات ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بعض ازواج نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے آپ سے پہلے کون ملے گا, اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے کون ملے گا, یعنی سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے. تو ازواج متحرات کو نے اس کو ظاہری معنی پر معمول کیا اور لگی ایک دوسرے کے ہاتھ ناپنے کے کس کے ہاتھ لمبے ہیں. لیکن جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تب وہ فرماتی ہیں کہ تب ہمیں معلوم ہوا کہ سب سے لمبے ہاتھ سے کیا مراد تھی, کیونکہ سب سے ظاہر ہے پہلے جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے وہی ملیں گی. تب فرماتی ہیں کہ اب ہماری سمجھ میں آیا کہ سب سے لمبے ہاتھ سے کیا مراد ہے, کہ سب سے زیادہ صدقہ دینے والی, سب سے زیادہ صدقہ دینے والی وہی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر جو چمڑے کی دباغت بھی کرتی تھی, بیت المال سے مال بھی آتا تھا, نان نفقہ آتا تھا, لیکن سب کا سب خیرات کر دیتی تھی اور اپنے چمڑے کی دباغت سے جو کمائی ہوتی تھی وہ بھی اللہ کے راستے میں لگا دیا کرتی تھی. تو یہ صدقات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا بہت بڑا دروازہ ہے. اور ایک حدیث پاک میں اس کو یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ صدقات دینے والوں کا ایک الگ دروازہ ہوگا خاص, جس طرح ہر انسان کے اندر تمام خوبیاں ہوتی ہیں, مومن کامل میں نمازی بھی ہوتا ہے, صدقہ دینے والا بھی ہوتا ہے, جہاد کی توفیق بھی اس کو ہو جاتی ہے اور دوسری اچھائیاں اور نیکیاں بھی کرتا ہے, لیکن ہر انسان کے اندر کوئی خاص وصف ہوتا ہے تو اس کو جو ہے اس دروازے سے بلایا جائے گا. مثلا کوئی آدمی نماز کا کثرت سے عادی ہے, بہت زیادہ نماز کا اہتمام کرنے والا, نوافل کا اہتمام کرنے والا, تو ایسے مومن کو اللہ تعالیٰ باب الصلات جو جنت کا ایک دروازہ ہے اس سے بلائیں گے. اسی طرح ایک باب الجہاد ہے. تو اسی طرح صدقے کی عظمت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کثرت سے صدقہ دینے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا. تو یعنی ایک خصوصیت ہے کی بات ہے یہ کثرت سے صدقہ دینا. اور ہمارے حضرت نے جو سکھلا دیا بہترین طریقہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتے ہیں, مقدار نہیں دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی مقدار ہے, دل دیکھتے ہیں. اگر اخلاص کے ساتھ تھوڑی رقم بھی اس میں روزانہ ڈال دی جائے تو انشاءاللہ کثرت صدقے کا جو ہے اس میں ہمارے اندر ہمارے رجسٹر میں نام آ جائے گا انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باب الصدقہ سے جنت سے آواز آ جائے کہ آ جاؤ ہماری طرف, اس باب سے آ جاؤ, خصوصیت مل جائے. تو یہ ہیں صدقات سے متعلق کچھ باتیں. اور ایک واقعہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک بادل میں سے آواز سنی کسی شخص کی کہ اے بادل تو فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر. یہ حدیث پاک میں واقعہ ہے. تو بادل جو ہے وہ چلنے لگا, تو جس شخص نے یہ آواز سنی تھی وہ بھی چلنے لگا اس کے پیچھے پیچھے. تو ایک جگہ بادل نے برسنا شروع کر دیا جہاں پتھریلی زمین تھی, اور وہاں کا پانی جمع ہوا اور مختلف نالیوں سے ہوتا ہوا ایک نالی میں جمع ہو گیا, اور پھر وہاں سے ایک شخص کے کھیتی میں چلا. یہ شخص بھی پیچھے پیچھے چلا پانی کے, دیکھوں کہاں پہنچتا ہے یہ پانی. تو جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص بیلچہ لیے کھیتی باڑی کر رہا ہے. تو اس سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے. اس پانی کی وہ جگہ بنا رہا تھا جو پانی اس کو پہنچا. تو اس سے پوچھا بھائی تمہارا کیا نام ہے. اس نے نام بتایا تو وہی نام تھا جو اس نے بادل سے سنا تھا, بادل میں اس کی آواز آئی تھی. تو پھر اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیا خاص عمل کرتے ہو, تمہارا کیا معاملہ ہے, کہاں کیا بات ہے, تم کیوں پوچھتے ہو. اس نے کہا کہ بھائی اس طرح سے تمہارا نام میں نے اس بدلی میں سنا اور اس نے پانی برسایا اور وہ پانی سارا تمہاری کھیت میں آ گیا. تو اس نے کہا کہ اب تم نے پوچھ ہی لیا تو چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ بھائی میں جو مال بھی میرا یہاں اگتا ہے, جو کھیتی میری ہوتی ہے, اس کا میں حساب لگاتا ہوں اور اس میں سے ایک تہائی تو جو ہے اپنے اہل و عیال میں خرچ کرتا ہوں, ایک تہائی جو ہے وہ اسی باغ میں دوبارہ وہ دانے بو دیتا ہوں, اور بقیہ ایک تہائی جو ہے وہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو صدقے کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا کہ اس کے کام کو آسان کر دیا. کہ پانی کے لیے انسان کتنا ترستا ہے, گاؤں میں بھی ترستا ہے, کھیتیوں میں بھی ترستا ہے, یہاں شہروں میں بھی پانی کو ترس رہے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو لیکن صدقے سے یہ بات سامنے آئی کہ خدا تعالیٰ کاموں میں آسانی بھی پیدا فرما دیتے ہیں اور روزی بھی ہم پہنچاتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دانے ہاتھ میں لیتے ہیں, جب کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ دانے ہاتھ میں لیتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بڑا خیر مقدم کرتے ہیں, بہت ہی اس کا اکرام کرتے ہیں اور بہت خوشی سے اس کو لیتے ہیں اور پھر اسے پالتے ہیں جس طرح انسان چھوٹا جانور لے کے پالتا ہے یا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پالتے پالتے بڑا ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو بڑھاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کے میزان میں بہت بھاری برکم ملتا ہے اس کا بدلہ. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم صدقہ دیا کرو, صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. اور صدقہ کتنا ہی حقیر ہو کتنا ہی تھوڑا ہو اسے حقیر نہ سمجھے. یہ نہیں کہ بھئی ہم 5 روپے 10 روپے دے رہے ہیں یا 100 روپے دے رہے ہیں تو یہ اس سے کیا ہوگا, ایسا نہ سمجھے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور ہمارے تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں. تو صدقہ کتنا ہی ہو اور جس کو دیا جائے وہ اس کو حقیر نہ سمجھے. اسی طرح ہدیہ ہو تحفہ ہو کوئی بھیجے کوئی پاس پڑوس والا بھیجے تو اس کو حقیر نہ سمجھے, کتنا ہی تھوڑا ہو اس کو قبول کر لیں. ایک حدیث پاک میں اس کو مبالغے کے طور پر یوں سمجھایا ہے کہ اگر کوئی بکری کا کھر بھی دے تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھے, اس کو دے دے اور لینے والا اس کو حقیر نہ سمجھے. یہ مبالغے کے لیے ہے کہ یعنی کوئی چیز کتنی تھوڑی چیز دے دے تو اس کو خوش دلی سے قبول کر لیں. اور صدقات سے بعض لوگ جو ہے معذور ہیں, بعض لوگ خود مستحق ہیں محتاج ہیں مال کے, تو ان کے لیے یہ بھی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر مال سے صدقہ نہیں دے سکتے تو سبحان اللہ کہہ دینا بھی صدقہ ہے, راستے سے کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے, کسی بھائی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے, اور اس کو کسی بات پر خوش کر دینا بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے, کسی کا سامان سواری پر سوار کرا دینا یہ بھی صدقہ ہے. غرض یہ کہ ہر کوئی نیکی جو دوسرے کے ساتھ کی جا سکتی ہے وہ اس میں صدقے کا ثواب ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ انسان میں 360 جوڑ ہیں, ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ لازم ہوتا ہے. تو صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنا صدقہ کیسے کر سکتے ہیں, وہ تو تھا بھی بہت ہی محتاجی کا زمانہ, بہت ہی فقر و فاقے کا زمانہ. تو صحابہ گھبرا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جائیے, کروڑوں کروڑوں جانے آپ پر قربان, کروڑوں کروڑوں صلاۃ و سلام آپ پر ہوں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے بھائی سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے, راستے سے کانٹا یا کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے, کسی مسافر کا سامان سوار کرا دینا یہ بھی صدقہ ہے, پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے. پانی پلانے کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں پانی آسانی سے میسر ہو وہاں پر پانی پلانا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے, اور جہاں پانی مشکل سے میسر ہو وہاں پر پانی پلانا گویا ایک مردے کو زندہ کر دینا ہے. دیکھیے کہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ اب کسی بیچارے کے پاس مال نہیں ہے تو وہ پھر صدقہ کیسے کرے, تو وہ اس طرح سے صدقہ کرے, کسی کی مدد کر دے, کسی کو مسکرا کے دیکھ لے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے, اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے کا کس قدر تاکید آئی ہے, پڑوسیوں کو اچھی طریقے سے رکھے, ان کو خوش خلقی کے ساتھ رکھے. تو کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع کمانے کا چھوڑا نہیں ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پانی کسی کو دے دینا یا کسی نے نمک دے دیا کھانا پکانے, کسی کے پاس نمک, کھانا تو پکا لیا نمک نہیں ہے, چونکہ نمک سے کھانے کے اندر ذائقہ آتا ہے, ذرا سا چند چٹکیوں سے ذائقہ بڑھ جاتا ہے. اگر وہی چند چٹکیاں نمک کی نہ ہو تو سارا کھانا پی گئے, کھانے کو دل نہیں کرتا. تو نمک دے دیا تو وہ بھی ایسا ہے جیسے اس نے پورا کھانا ہی دے دیا. اسی طرح پرانے زمانے پہ لکڑیوں پہ کھانا پکایا جاتا تھا. اب خدا خیر کرے گیس کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, تو لگتا تھا کہ لکڑیوں پہ اب ہمیں گزارا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. تو پہلے زمانے میں لکڑی آگ دینے سے مراد یہ ہے کہ جلتی ہوئی لکڑی دے دی تاکہ اپنی لکڑیوں کو جلا لیں. تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے پورا کھانا ہی دے دیا, کیونکہ اگر آگ نہ ہوتی بیچارہ کھانا کیسے پکاتا کیسے کھاتا. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ دینے میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی فیاضی ہے, کیسے اللہ تعالیٰ سخی ہے, کیسے دینے کے اندر اللہ تعالیٰ بہا دیتے ہیں اپنے خزانوں کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقات واجبہ کے ساتھ صدقات نافلہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی رحمت سے. یہ کیا ٹائم ہو گیا؟ ایک گھنٹہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ انا اغنى الشرکاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي روایت فانا منه بریء هو للذي عمله رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرکا کے شرک سے بیزار ہوں, یعنی جس طرح اور شرکا شرکت پر راضی ہیں اس طرح میں راضی نہیں, بلکہ میں شرکت سے بیزار ہوں, یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. جو شخص کوئی عبادت کرے جس میں میرے ساتھ دوسرے کو شریک کرے, میں اس کو اور اس کے شرک کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں, وہ شخص یا اس کا عمل اسی شخص کے لیے ہے جس کے لیے اس نے عمل کیا ہے. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر اس کا یہی ہے کہ ریا یعنی دکھلاوے کی آمیزش اعمال کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہے, لیکن علماء نے کہا ہے کہ جس دکھلاوے میں ثواب کی مطلق نیت نہ ہو یا ریا کا قصد غالب ہو اس وقت ثواب بالکل ضائع ہوتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عنوان دکھلاوے سے منع کرنے کے لیے بطور تخفیف یعنی خوف دلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو, تاکہ بندہ طاعت میں دکھلاوے سے احتیاط کرنے میں خوف زدہ رہے. واللہ اعلم بالصواب. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آج یہ صلاۃ حاجت کا طریقہ ہے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے, پھر دو رکعت نماز ادا کرے, پھر حق تعالیٰ کی ثنا کرے اور درود شریف پڑھے, پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هی لک ایضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو حلیم و کریم ہے. حلیم وہ ذات ہے جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے, اور کریم وہ ذات ہے جو بغیر استحقاق اور قابلیت کے عطا کر دے. پاک ہے اللہ جو عرش اعظم کا رب ہے. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. اے اللہ, میں سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کے موجبات کا اور آپ کی مغفرت کے ارادوں کا اور ہر نیکی کے مال غنیمت کا اور ہر برائی سے سلامتی کا. ہمارے کسی گناہ کو نہ چھوڑیے مگر بخش دیجئے, اور نہ ہمارا کوئی غم باقی رکھیے مگر اس کو دور فرما دیجئے, اور ہماری ہر حاجت کو جس سے آپ راضی ہوں اس کو پوری کر دیجئے اے ارحم الراحمین. ہر دعا کے بعد قبل اور بعد درود شریف پڑھ لینا دعا کی قبولیت کا نہایت قوی ذریعہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سیرت طیبہ اور حالات سے متعلق کتاب نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج چوتھی فصل ہے آپ کے نور مبارک کے بعض آثار. پہلی روایت حافظ ابو سعید نیشاپوری نے ابی بکر بن ابی مریم سے، اور انہوں نے سعید بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جب عبد المطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے تو ایک دن حطیم میں سو گئے، جو خانہ کعبہ میں ہے حطیم، اور اس کی حیثیت کعبے ہی کی طرح ہے. جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے، سر میں تیل پڑا ہوا ہے، اور حسن جمال کا لباس زیبر ہے. ان کو سخت حیرت ہوئی کہ کچھ معلوم نہیں یہ کس نے کیا ہے. ان کے والد ان کا ہاتھ پکڑ کر کاہنان قریش کے پاس لے گئے اور سارا واقعہ بیان کیا. انہوں نے جواب دیا کہ معلوم کر لو کہ رب السماوات نے اس نوجوان کو نکاح کا حکم فرمایا ہے. چنانچہ انہوں نے اول قیلہ سے نکاح کیا اور ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا، اور وہ عبداللہ اپنے والد ماجد کے ساتھ حاملہ ہو گئیں، اور عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا. اور جب قریش میں قحط ہوتا تھا تو عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل طبیع کی طرف جاتے تھے، اور ان کے ذریعے سے حق تعالیٰ کے ساتھ تقرب ڈھونڈتے اور بارش کی دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ ببرکت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے باران عظیم رحمت فرماتے مرحمت فرماتے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ گناہوں سے طبعی اور عقلی دونوں قسم کی 100% نفرت عطا فرما دے. اللہ گناہ کے قریب پھٹکنے کو بھی اللہ ہم سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ، ہم آپ کی نافرمانی کے قریب بھی نہ جائیں. اے اللہ، ہمیں صحیح ایمان و یقین نصیب فرما دے، اور اگر خطا ہو جائے تو خوب رو رو کر استغفار کر کے اللہ جب تک آپ کو منع نہ لیں چین سے نہ بیٹھیں. اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے. اے اللہ، اپنا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اور اولیاء کا راستہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ، نفس و شیطان کے راستوں سے، اس کے دھوکوں سے اور اس کی فریب کاریوں سے ہم میں سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، جنت کا راستہ عطا فرما، دوزخ کے راستوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، نفس و شیطان کے چالوں اور مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اللہ، گناہ کی حسرت بھی نہ ہو. اے اللہ، اے اللہ، گناہ کی حسرت بھی نہ ہو. اے اللہ، پورے کا پورا ہم آپ پر فدا ہو جائیں. اے اللہ، ہر لمحہ ہم آپ پر فدا کریں. ہمارا ہر لمحہ آپ کی امانت ہے، ہمارا ہر عضو آپ کی امانت ہے. اے اللہ، ہر وقت آپ کی امانت ہے، ہر نعمت آپ کی امانت ہے. اے اللہ، ہمیں پورا پورا امین بنا دے. اے اللہ، ہمیں امین بنا دے، ہمیں خیانت کرنے والا نہ بنا. اے اللہ، ہمیں خائن نہ بنا. سب کا سب آپ کی امانت ہے. اے اللہ، سب کا سب آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، امین العین، امین القلب بنا دے. اللہ، آنکھ کی حفاظت کرنے والا، دل کی حفاظت کرنے والا بنا دے، زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے. اے اللہ، سر تا پا ہم کو اپنا فرما بردار بنا لے، اپنی اطاعت میں ہم کو جکڑ لے. اے اللہ، گناہ کر کے ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، غیروں کے طریقوں پر چل کے ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اے اللہ، ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے، اور سنت کا سیدھا اور سچا راستہ ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ، اپنے مشائخ کی قدر نصیب فرما، ان کی عظمت نصیب فرما، ان کی محبت نصیب فرما. جن سے آپ کو محبت ہے اللہ، ان کی محبت ہم کو بھی عطا فرما. اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طریقوں پر کی محبت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ، اپنا عشق کامل ہم سب کو نصیب فرما، اپنی معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما. الہ العالمین، ایک ایک سنت پر جان دینے کی توفیق عطا فرما. ہمارا ہر قول، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر فعل، ہماری ہر نیت، اے اللہ، آپ کی مرضی کے مطابق ہو، آپ کی محبت کے مطابق ہو. اے اللہ، جیسا آپ کی محبت ہر ہر عمل کو، اے اللہ، آپ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ، ہر ہر عمل اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ، ہم سب کو اخلاص نصیب فرما. تسلیم و رضا نصیب فرما، الہ العالمین تسلیم و رضا نصیب فرما دے، اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما دے، اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما دے، گناہوں سے خوب بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تمام نیکیوں کی توفیق اور صدقات کی بھی توفیق نصیب فرما دے، اللہ اپنے راستے کے خرچ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ خوب خوب توفیق سے نواز دے، اے اللہ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دے، قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، کلام نبوت کی سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح محبت والے رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، اور اے اللہ جن کی اولاد ہے ہم کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی الہ العالمین اپنی اطاعت میں جکڑ لے، اپنا کامل فرما بردار بنا لے، اے اللہ کامل الایمان کامل الاسلام بنا دے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو جلد فرما لے، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پورا پورا پھیر دے، اے اللہ آدھا آدھا یا کم بڑھتی نہ ہو بلکہ ہم پورے پورے آپ پر فدا ہو جائیں، اے اللہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، آپ ہی نے ہمیں جان دی ہے، آپ ہی نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، آپ ہی نے ہمیں راستہ عطا فرمایا ہے، اے اللہ ہمیں پورا پورا آپ کی ذات عالی پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ غیروں کو دل دینے سے ہمیں ہماری حفاظت فرما، اے اللہ غیروں کو دل دینے سے حفاظت فرما، اور اللہ غیروں کے طریقوں سے ہماری حفاظت فرما، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت اور ان پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما اور ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما، میرے مرشد صالح شیخ الحدیث شیخ العلماء عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ خوب خوب صحت عطا فرما، حضرت کے خاندان والوں کو بھی خوب صحت عطا فرما، تمام احباب و خدام کو بھی اور تمام کے تمام احباب و خدام کو، اے اللہ دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما، اور ہر پریشانی تشویش اور غم سے اور بیماری سے اللہ حفاظت فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.